بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملفوظات حضرت مسیح موعود 3 مئی سن 1903. ایک صاحب نے سوال کیا، میں ایک مسلمان ہوں اور مسلمانوں کی اولاد ہوں، عام طور پر دنیا کو دیکھ کر حسن عقیدت کسی پر پیدا نہیں ہوتی، یہاں کے لوگوں کا طرز زندگی دیکھ کر چاہتا ہوں کہ حسن عقیدت ہو مگر پھر نہیں ہوتی، اس کی کیا وجہ اور کیا علاج؟ اس پر حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا، انسان ہمیشہ تجارب سے نتیجہ نکالتا ہے اور عقل انسانی بھی بذریعہ تجارب کے ترقی کرتی رہتی ہے. مثلا انسان جانتا ہے کہ آم کے درخت کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور بعض درخت کے پھل کڑوے ہوتے ہیں، اس تجربہ کثیر سے اسے ایک فہم حاصل ہو جاوے گا کہ آم کے پھل ضرور شیریں ہوتے ہیں. اسی طرح چونکہ تجربہ آج کل یہی ہوتا ہے کہ دنیا میں فسق و فجور اور مکر و فریب کا سلسلہ بڑا ہوا ہے، اس لیے اس کا خیال بن جاتا ہے کہ ہر ایک فریبی اور مکاری ہے. سابقہ تجارب اسے تعلیم دیتے ہیں کہ ایسے ہونا چاہیے. اسی وجہ سے اس نے عقیدت کی جگہ بد عقیدگی پیدا ہوتی ہے، اور اس لیے لوگ انبیاء پر بھی سوء ظن کرتے آئے ہیں. موسیٰ کی وفات کو 2000 برس گزر چکے تھے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اور اس زمانے میں بہت سے جھوٹے معجزات دکھانے والے اور دعویٰ کرنے والے پیدا ہوئے تھے. لوگوں کو ان کا تجربہ تھا، اور اسی حالت میں یک لخت ایک صادق بھی آ گیا. آخر ان کو اس صادق کو بھی وہی کہنا پڑا جو ان جھوٹے مدعیوں کے حق میں کہتے تھے، یعنی نہاذا لشین جراد، سورہ سواد آیت 7. تو یہ جو دکانداری ہے، غرض کے انسان تجارب کے ذریعے سے بھول رہے ہیں خدا تعالیٰ کے بندوں کی معرفت کا ہونا، یہ خدا تعالیٰ کا خاص فضل ہے. وہی معرفت دے تو پتہ لگتا ہے. دعا بہت کرے، دعا کے سوا چارہ نہیں. ہاں یہ عمل ضروری ہے کہ استغنا نہ کرے، کہ نیک اور بد کو ایک جیسا جان لے ہوئے اور کہے کہ جیسے برے درخت ہوتے ہیں ویسے اچھے بھی ہوتے ہیں. یہ قاعدہ اپنی طرف سے ہرگز نہ بنانا چاہیے، بلکہ نفس کو یہ سمجھانا چاہیے کہ اچھے بھی ضرور ہیں. جب شیطان کا گروہ اس قدر دنیا میں موجود ہے، کیا وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا گروہ بالکل ہی دنیا میں موجود نہ ہو؟ خدا تعالیٰ سے دعا کرتا رہے کہ آنکھیں ملیں. آج کل واقعہ میں علماء کی یہی حالت ہے، واعظاں کی جلوہ پر محراب و ممبر میں کنند، چون بخلوت میں روان آنکار دیگر میں کنند. حافظ نے بھی اسی مضمون کے ایک شعر لکھا ہے، توبہ فرمایا چرا خود توبہ کمتر میں کنند. اور غور سے دیکھا جاوے تو سچے کے بغیر جھوٹ کی کچھ روشنی نہیں ہوتی. اگر آج سچا سونا چاندی نہ ہو تو جھوٹے سونے چاندی سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے. جس قدر انبیاء ہوئے ہیں سب اقرار سے آگے ہوئے ہیں، گروہوں اور مجلسوں سے ان کی طبیعت متنفر ہوتی ہے. انبیاء میں انقطاع اور اخلاص کا مادہ بہت ہوتا ہے. ان کی بڑی آرزو ہوتی ہے کہ لوگ ان کی طرف رجوع نہ کریں، مگر چونکہ خدا تعالیٰ نے فطرت ایسی دی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ بڑے بڑے کام کریں، اس لیے ان کی عظمت جس قدر دنیا میں پھیلتی ہے وہ مکائف چار گز نہیں پھیلتی، بلکہ خود خدا پھیلاتا ہے. ان کے مقابل کے کل مکائف پاک پاک ہو جاتے ہیں. ان کے کام اعجاز اور پیشگوئیاں بے نظیر ہوتی ہیں. اگر معجزات نہ ہوتے تو تباہ پر بہت مشکلات پڑتے. کیسی طبیعت کثیف ہو مگر ان کو دیکھ کر لوگ حیرت زدہ ہو جاتے ہیں. ایک مخالف کا میرے پاس خط آیا کہ میں آپ کا مخالف ہوں، مگر آج کل مجھے یہ حیرانی ضرور ہے کہ اگر آپ چھوٹے ہیں تو اس قدر کامیابی اور ترقی کیوں ہے؟ دنیا میں وہ انسان اندھا ہے جو مختصر تجارب سے نتیجہ نکالتا ہے. سچا نتیجہ اس وقت نکلتا ہے جب تمام شواہد کو یکجائی نظر سے دیکھا جاوے. اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والے معموروں کو ایسی بات نہ ملے تو پھر ان کی سچائی کا ثبوت کیا ہے؟ شاہی سند اس کے پاس ضرور ہونی چاہیے. آفتاب نکلا ہوا اور کوئی اسے رات کہے تو کب تک کہہ سکتا ہے؟ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو آتا ہے وہ دلائل، شواہد، آثار، اخبار، زمینی نشان، آسمانی نشان، سماوی تائیدات اور قبولیت وغیرہ لے کر آتا ہے. اس کی اخلاقی حالت اور تعلق خدا سب اس کی سچائی بدار کرتے ہیں، اور اس کے لیے ایک میدان دلائل سے بھرا ہوا ہوتا ہے. ایک نیک دل اگر یقین کے لیے کافی ثبوت چاہے تو اسے فکر کرنے سے مل جائیں گے. اگر اعتراض ہو کہ کل دنیا کے لوگ کیوں نہیں ایمان لاتے، تو جواب یہ ہے کہ بعض لوگوں کی فطرت میں روشنی کم اور بدظنی کا مادہ زیادہ ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام پر اعتراض ہوئے، نشان دیکھ دیکھ پھر ان کو جھٹلاتے رہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پرے بھی کہا، ایسا لوگوں کی فطرت بد ہوا کرتی ہے. اسی لیے کہا گیا ہے، بسا ابلیس آدم روئے حس پس بار دسے نہ باید ساتھ حس. یہ بھی نہ ہو کہ سب کو فریبی جان لے، نہ بزنی کو اتنا وسیع کرے کہ راست بازوں کے فیوز سے معروم رہے. نہ اس قدر حسن زن کے ایک مکار اور فریبی کو بھی خدا رسیدہ جان لے, سچے دل سے دعا کرتا رہے. انبیاء وغیرہ خدا تعالیٰ کی چادر کے نیچے ہوتے ہیں, جب تک خدا نہ دکھاوے کوئی ان کو دیکھ نہیں سکتا. ابو جہل مکے میں ہی رہتا تھا, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نشو نما دیکھ کر رہا, آپ کی ساری زندگی دیکھی, مگر پھر بھی ایمان نہ لایا. کہتے ہیں کہ سلطان محمود ایک راجہ کو گرفتار کر اپنے ساتھ لے گیا. وہ راجہ کچھ عرصہ اس کے ساتھ رہ کر آخر کار اپنے مذہب اور اسلام کا مقابلہ کر کے مسلمان ہو گیا. الگ خیمے میں وہ رہا کرتا تھا. ایک دن وہ بیٹھا ہوا رو رہا تھا کہ خیمے کے پاس سے محمود گزرا. اس نے رونے کی آواز سنی, اندر آیا, پوچھا کہ اگر وطن یاد آیا ہے تو وہیں کا راجہ بنا کر بھیج دیتا ہوں. اس نے کہا, مجھے دنیا کی حوث کوئی نہیں, اس وقت مجھے یہ خیال آیا ہے کہ قیامت کے دن اگر یہ سوال ہوا کہ تو کیسا مسلمان ہے کہ جب تک محمود نے چڑھائی نہ کی اور گرفتار کر کے تو کیوں نہ لایا تو مسلمان نہ ہوا, تو کیا اچھا ہوتا کہ مجھے اس وقت ابتدا میں سمجھ آ جاتی کہ اسلام سچا مذہب ہے. ایک صاحب نے پوچھا کہ ہمارے گاؤں میں تعاون ہے اور اکثر مخالف مکذب مرتے ہیں, ان کا جنازہ پڑھا جاوے کہ نہیں. فرمایا, یہ فرض کفایہ ہے, اگر کنبے میں سے ایک آدمی بھی چلا جاوے تو ہو جاتا ہے, مگر اب یہاں ایک تو تعاون زدہ ہے کہ جس کے پاس جانے سے خدا روکتا ہے, دوسرے وہ مخالف ہے, خواہ نہ خواہ تداخل جائز نہیں ہے. خدا فرماتا ہے کہ تم ایسے لوگوں کو بالکل چھوڑ دو, اور اگر وہ چاہے گا تو ان کو خود دوست بنا دے گا, جنہیں مسلمان ہو جائیں گے. خدا تعالیٰ نے منہاج نبوت پر اس سلسلے کو چلایا ہے, مداہنہ سے ہرگز فائدہ نہ ہوگا بلکہ اپنا حصہ ایمان کا بھی کماؤ گے. مجلس قبل عزیز شاہ, حضور کے مجلس میں تعاون پر ذکر ہوا کہ بعض مقامات بالکل تباہ ہو گئے ہیں, مگر پھر بھی وہاں کے لوگوں کی فسق و فجور کی وہی حالت ہے, کوئی پاک تبدیلی نظر نہیں آتی. فرمایا, سمجھ الٹی ہے, توبہ کا دروازہ بند ہونے کے یہ بھی معنی ہے. حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک پرانا اعلان ہے, لا رادہ لفضلہ, جو مسجد مبارک کے اوپر کے حصے میں لکھا ہوا تھا اور عمارت کے تغیر و تبدل کے وقت وہ نوشتہ قائم نہ رہ سکا. اس پہ حضور نے فرمایا, اسے پھر لکھوایا جاوے اور نہیں معلوم کہ اس کے معنی کس قدر وسیع ہے. 4 مئی 1903 بوقت سیر مہمانوں کے انتظام مہمان نوازی کے نسبت ذکر ہوا. حضرت اقدس نے فرمایا, میرا ہمیشہ خیال رہتا ہے کہ کسی مہمان کو تکلیف نہ ہو, بلکہ اس کے لیے ہمیشہ تاکید کرتا رہتا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے مہمانوں کو آرام دیا جاوے. مہمان کا دل مثل آئینے کے نازک ہوتا ہے اور ذرا سی ٹھیس لگنے سے ٹوٹ جاتا ہے. اس سے پیشتر میں نے یہ انتظام کیا ہوا تھا کہ خود بھی مہمانوں کے ساتھ کھانا کھاتا تھا, مگر جب سے بیماری نے ترقی کی اور پرہیزی کھانا کھانا پڑا تو پھر وہ التزام نہ رہا. ساتھ ہی مہمانوں کی کثرت اس قدر ہو گئی کہ جگہ کافی نہ ہوتی تھی, اس لیے بمجبوری علیحدگی ہوئی. ہماری طرف سے ہر ایک کو اجازت ہے کہ اپنی تکلیف کو پیش کر دیا کرے, بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں, ان کے واسطے الگ کھانے کا انتظام ہو سکتا ہے. دربار شام, ایک نوجوان مولوی صاحب کانپور سے تعلیم پا کر اپنے کہ ان کو یہ خیال ہوا کہ تحقیق کے لیے قادیان بھی آئیں, چنانچہ وہ تشریف لائے اور ان کی ملاقات حکیم نور الدین صاحب سے ہوئی. حکیم صاحب نے ان سے کہا کہ آپ بہت استغفار کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ عمل حق ظاہر کر دے. بعد نماز مغرب حضرت حکیم مولانا نور الدین صاحب نے ان کی ملاقات حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کرائی اور عرض کی کہ یہ بعض امور کے جواب طلب کرنا چاہتے ہیں. اس پر حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا کہ انسان نے بعض باتیں بطور رسم و عادت کے اختیار کی ہوتی ہیں, ان کا چھوڑنا مشکل ہوتا ہے. رسمی خیالات کا وہ پابند ہوتا ہے, جب تک ان کا قلع کما نہ کیا جاوے تو حقیقت سمجھ میں نہیں آتی. فرمایا, عادات اور رسوم کا قلع کما کرنا نہایت مشکل ہوتا ہے, اور یہی ہے کہ حجاب ہزاروں انوار سے محروم بھی رکھتا ہے, ورنہ ہمارا معاملہ تو نہایت ہی صاف اور کھلا کھلا ہے. کیسے ہی دلائل اور براہین سے ایک امر کو متعلق کر کے کیوں نہ بیان کیا جاوے, عادت اور رسم کا پابند ضرور اس کے ماننے میں پسو پیش کرے گا, اور جب تک وہ اس حجاب کو پھاڑ کر باہر نہ نکلے اسے حق لینا نصیب ہی نہیں ہوتا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کیسی اجلا اور اسبا تھی, مگر ان کے دعویٰ کے وقت بھی عیسائی راہبوں اور یہودی مولویوں نے جو عادت اور رسم کے پابند تھے ہزاروں عذر تراشے اور آپ کو صادق کہنے کے بجائے کاذب کا خطاب دیا. گویا رس اور عادت کی ظلمت نے ان کی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈالا ہوا تھا کہ وہ نور کو ظلمت کہتے تھے, ورنہ آپ کے معجزات بینات اور فیوض اس قدر کامل اور اعلیٰ تھے کہ کسی کو ان سے انکار ممکن نہیں تھا. اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک قسم کے دلائل بینات ہمارے واسطے جمع کر دیے ہیں. انسان کے تسلی پانے کے 3 ہی طریقے ہوا کرتے ہیں. اول, نقلی دلائل, تو وہ قرآن شریف کے نصوص سے ثابت ہیں، کیونکہ جو قرآن شریف، جو شخص بھی قرآن شریف کو کلام الہی مانتا ہے اسے تو اس بن چارہ نہیں، بلکہ اس کا ایمان ہی کلام الہی کے بغیر ناقص ہے۔ نقلی دلائل کا دوسرا حصہ حدیث ہیں، تو ان میں سے وہ حدیث قابل پذیرائی ہیں جو قرآن شریف کے معارض نہ ہوں، کیونکہ جو حدیث قرآن شریف کے معارض اور مخالف و ردی ہے اور قبول کرنے کا لائق نہیں۔ مثلا قرآن شریف بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پیرے ہوئے ہیں، لیکن اگر حدیث میں یہ ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پیرے ہوئے ہیں تو وہ بالکل ردی ہے اور ماننے کا لائق نہیں۔ یہ ایسی اگر اور کوئی مخالف شریف قرآن شریف کی کوئی حدیث، اگر کوئی مخالفت شریف قرآن شریف کی کوئی حدیث کرے تو وہ بھی اس ذیل میں داخل ہے۔ حدیث میں اعتماد صدق اور کذب دونوں طرح کا ہے، کیونکہ حدیث تو قرآن شریف کی طرح اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع نہیں کی، اور نہ ہی ان کا قرآن شریف کی طرح کوئی نام رکھا ہے، بلکہ آپ سے قریباً 250 برس بعد جمع ہوئی ہیں۔ غرض ان کے صدق کذب کا معیار قرآن شریف ہے، پر جو حدیث قرآن شریف کے معارض نہیں وہ ماننے کا لائق ہیں۔ یہ جو 73 فرقے بن گئے ہیں یہ بھی تو ان حدیث کے نتائج میں سے ایک نتیجہ ہے۔ جب لوگوں کی توجہ قرآن شریف سے ہٹ گئی اور حدیث کو قرآن شریف قاضی جانا، تو یہاں تک نوبت پہنچی۔ دوسرا ذریعہ عقل ہے جسے انسان حق کو پہچان سکتا ہے، چنانچہ قرآن شریف میں مجرمین کے الفاظ درج ہیں کہ لا کنا نسماؤ اور ناخلو ما کنا فی اصحاب السعیر۔ سو اگر ان لوگوں سے سوال کیا جاوے کہ کیا عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ کوئی شخص زندہ بجس میں انصری آسمان پر چلا جاوے اور 2000 برس تک وہیں بیٹھا رہے اور کسی قسم کی ضروریات اور عوارض اسے نہ لگیں، کیا کوئی عقل ہے جو اس خصوصیت کو مان سکے؟ بھلا ان لوگوں سے پوچھا جاوے کہ اس خصوصیت کی جو تم نے حضرت عیسیٰ میں مانی ہے کیا وجہ ہے؟ یہ تو ایک قسم کا باریک شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فصلوا علی الذکر ان کنتم لا تعلمون، سورہ انبیاء آیت 8۔ اللہ تعالیٰ انسان کو متوجہ کرتا ہے کہ ہر ایک امر میں نظائر ضروری ہیں، جس چیز میں نظیر نہیں وہ چیز خطرناک ہے۔ آج کل جس طرح کا ہمارا جھگڑا ہے، اسی قسم کے ایک جھگڑا پہلے بھی اہل کتاب میں گزر چکا ہے، اور وہ الیاس کا معاملہ تھا۔ ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ مسیح آسمان سے نہیں نازل ہوگا جب تک ایلیا آسمان سے دوبارہ نہ آ لے۔ اسی بنا پر جب حضرت مسیح آئے اور انہوں نے یہود کو ایمان کی دعوت دی تو انہوں نے صاف انکار کیا کہ ہمارے یہاں مسیح کی علامت یہ ہے کہ اس سے پہلے ایلیا آسمان سے دوبارہ نازل ہوگا، مگر حضرت مسیح نے اس کی یہی تعبیر کی تھی کہ یہی شخص یعنی یوحنا یحییٰ ایلیاس ہے، اور یہ اس کی ایلیاس کی خوبو لے کر آیا ہے، اسی کو ایلیا مان لو، وہ آسمان سے دوبارہ نہیں آوے گا۔ جس نے آنا تھا وہ آ چکا، چاہو تو مانو چاہو تو نہ مانو۔ غرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایک مصیبت پڑ چکی تھی اور ان کا فیصلہ ہمارے اس مقدمے کے لیے دلیل ہو سکتا ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ یہود کے مقابل میں حق پر تھے تو ہمارا معاملہ بھی صاف ہے، ورنہ پہلے حضرت عیسیٰ کے نبوت کے انکار کریں بعد میں ہمارا معاملہ آئے گا۔ اگر واقعی طور پر ان یہودیوں کی طرح یہ یہودی بھی حق پر ہیں تو پھر اول تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ثبوت نہیں تو ان کا آسمان سے آنا کجا؟ بس یا تو یہ مسلمان اس بات کو مان لے کہ آسمان پر کوئی شخص زندہ نہیں جایا کرتا اور نہ ہی وہ دوبارہ واپس آیا کرتا ہے، اور وہ اسی قاعدے کے موافق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوسرے انبیاء کی طرح وفات پائے ہوئے مان لیں، اور یا حضرت عیسیٰ کے نبوت سے انکار کریں اور اس طرح پر ان کی آمد کے متعلق تمام امیدوں سے ہاتھ دھو لیں۔ غرض ان کی منفرد اور خاص قسم کی زندگی ایک خطرناک قسم کا شرک ہے، غرض دوسری قسم کے دلائل عقلی تھے تو ان کے روح سے بھی یہ قوم ملزم ہے۔ تیسرا ذریعہ ایک صادق کی شناخت کا اس کے ذاتی نشانات اور خارق عادت تشبیہیں ہوتی ہیں اور معراج نبوت پر پرکھی جاتی ہیں۔ سو اس قسم کے دلائل بھی اللہ تعالیٰ نے اس جگہ بہت جمع کر دیے ہیں۔ کیا زمینی، کیا آسمانی، کیا مکانی، کیا زمینی، ہر قسم کے نشانات اس نے خود ہمارے لیے ظاہر فرمائے ہیں۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر پیشگوئیوں کا ظہور بھی ہو چکا ہے۔ آسمان نے ہمارے لیے گواہی دی، زمین ہمارے واسطے شہادت لائی، اور ہزاروں خارق عادت ظہور میں آ چکے ہیں۔ زمانہ ہے سو زبان حال سے چلا رہا ہے کہ ضرور کوئی آنا چاہیے۔ قوم کے 73 فرقے ہو چکے ہیں، یہ خود ایک حکم کو چاہتے ہیں۔ ان تمام فرقوں میں ایسے ایسے اختلاف پڑے ہیں کہ ایک دوسرے کو تکفیر کے فتوے لگائے جاتے ہیں، اور ارتداد کا جرم ان میں سے ہر ایک کی گردن پر سوار ہے۔ حنفی وہابیوں کو اور وہابی حنفیوں کو جہنمی بتاتے ہیں، شیعہ ان سب کو رائے راست سے بھٹکے ہوئے کہتے ہیں، خارجی ہیں سب وہ شیعہ کی جان کے دشمن ہیں۔ غرض ہر فرقہ دوسروں کے خون کا پیاسا ہے۔ اب ان میں سے اختلاف کو دور کرنے کے واسطے جو حکم آوے گا، کیا وہ ان کی مساوی باتوں کو مان لے گا؟ اگر ایسا کرے گا تو دوسرا ناراض ہو جائے گا. یہاں ہر ایک فرقہ یہ چاہتا ہے کہ میری اگر ساری باتیں وہ نہ مانے گا تو وہ خدا کی طرف سے نہ ہوگا. غرض ہر ایک نے اس کے صدق کا معیار اپنے تمام عقائد کو مان لینا مقرر کیا ہوا ہے, مگر کیا وہ ایسا ہی کرے گا؟ ہرگز نہیں, بلکہ وہ ہر ایک راستے کا حامی اور ناراستے کا دشمن ہوگا. اگر ایسا نہیں تو وہ حکم ہی کس کام کا ہوا, اور ایسے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس کے وجود سے عدم بہتر ہے. اصل مشکل یہ ہے کہ ان بیچارے لوگوں کی عادت ہی ہو گئی ہے, اور بچپن سے کان میں ہی یہی پردہ آیا ہے کہ وہ یعنی عیسیٰ اس طرح آسمان سے ایک مینار پر اترے گا, پھر سیڑھی مانگے گا اور دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر وہ نیچے اترے گا. بس آتے ہی نہ بری نہ بری کفار کو تہ دے کر کے ان کے اموال و املاک سب مسلمانوں کے حوالہ کرے گا. ان باتوں کو جو مدتوں سے سادہ لاؤ پر کندہ ہو گئی ہیں دور کریں تو کس طرح؟ وہ بیچارے معذور ہیں, یہ مشکلات ہیں, اور ان کا دور ہونا بجز خدا تعالیٰ کی مشیت کے ہرگز ممکن نہیں. قرآن نے توفیت نہیں فرمایا, اور بخاری نے اپنا مذہب اور اس آیت کے معنی بیان کر دیے کہ متوفی کا ممیت کا, تو پھر اس کے بعد خان خواہ ان کو آسمان پر بٹھانا ان لوگوں کی کیسی غلطی ہے؟ وہ بیچارہ تو خود بھی دعائی دیتا ہے کہ یہ لوگ میرے مرنے کے بعد بگڑے ہیں, بھلا آپ ہمیں کوئی بتاوے کہ یہ لوگ ابھی بگڑے ہوئے ہیں یا نہیں. اگر یہ بگڑے ہیں تو مسیح وفات پا چکے ہیں, ورنہ ان کی تفلیس کفارے اور دوسرے اعتقادات پر ایمان لاؤ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرو. یہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں فرمایا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اس میں ہم نے غور کیا تو معلوم ہوتا ہے کہ آنے والے شخص میں دو قسم کی صفات کی ضرورت ہے. اول تو عیسی صفات اور دوم محمدی صفات کی, کیونکہ مغضوب علیہم سے مراد یہود اور الضالین سے مراد نصارہ ہیں. جب یہود نے شرارت کی تھی تو حضرت عیسیٰ ان کے واسطے آئے تھے, جب نصارہ کی شرارت زیادہ بڑھ گئی تو ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آور ہوئے تھے. اور یہاں خدا تعالیٰ نے دونوں کا فتنہ جمع کیا, اندرونی یہود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل بروز اور حضرت عیسیٰ کا پورا نقشہ ہونا چاہیے تھا. حکم کے سامنے کسی کی پیش ہی کیا جاتی ہے اور اس سے ان کی بحث ہی کیا, یہ زمینی وہ آسمانی, یہ ناقابل ماز وہ ہر وقت خدا سے تعلیم پاتا. یہ لوگ ہمیں رتب و یابس احادیث اور اقوال کا امبار پیش کر کے ہرانا چاہتے ہیں, مگر یہ کیا کریں, ہمیں تو 30 سال ہوئے کہ خود خدا ہر وقت تازہ علامات سے خبر دیتا ہے کہ یہ امر حق ہے جو تو لایا ہے, تیرے مخالف ناحق پر ہیں, ہم اب کیا کریں, لوگوں کے مانیں یا آسمان سے خدا کے مانیں؟ سوچنے والے کے لیے کافی ہے کہ صدی کا سر بھی گزر گیا ہے, اور 13ویں صدی تو اسلام کے واسطے سخت منحوس صدی تھی. ہزاروں مرتد ہو گئے, یہود خصلت بنے, اور جو ظاہر میں مرتد نہیں اگر باریک نظر سے دیکھا جاوے تو وہ بھی مرتد ہیں. ان کے رگ و ریشے میں دجال نے اپنا تسلط کیا ہوا ہے, پوشاک تک ان کی بدل گئی ہے, تو دل ہی نہ بدلے ہوں گے, صرف بعض خوف سے یا بعض اور وجوہات سے اظہار نہیں کرتے, ورنہ ہیں وہ بھی مرتد, اپنے دین کی خبر نہ ہوئی, دوسروں کے زیر اثر ہوئے, تو اب ارتداد میں کسر ہی کون سی باقی رہ گئی؟ اگر اب بھی ان کا مہدی اور مسیح نہیں آیا تو کب آئے گا؟ جب اسلام کا نام ہی دنیا سے اٹھ جاوے گا اور یہ بیڑے غرق ہو جاوے گا. افسوس کہ قوم آ کے بد کیے پڑی ہے اور اسے اپنی حالت کی بھی خبر نہیں. 5 مئی 1903 بوقت سیر. ایک نو وارث صاحب نے عرض کیا کہ رات کو میں نے خواب دیکھا کہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو عیسیٰ علیہ السلام تسلیم کیا جاوے اور ہم اس عمر میں غلطی میں ہوں تو پھر آپ ذمہ دار ہیں. فرمایا اگر ہم نے یہ بار اپنے ذمہ نہ لیا ہوتا تو کئی لاکھ انسانوں کی دعوت کیسے کرتے, بلکہ خود خدا تعالیٰ نے یہ ذمہ داری لی ہے, جو ہم سے انکار کرتا ہے تو پھر اسے تمام سلسلہ نبوت سے انکار کرنا پڑے گا. مسیح علیہ السلام آئے تو اس کو نہ مانا اور یہ حجت پیش کی کہ اس سے پیشتر ریاض نے آنا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے یہی جواب دیا کہ ریاض کی طبیعت اور خوب پر یحییٰ آ گیا ہے اور یہی ریاض کا آنا ہے. غرض کے اگر میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوں تو پھر وہ نشان کیسے ظاہر ہوتے ہیں جو کہ مسیح کے لیے مقرر تھے؟ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو یہود کا یا یہی اعتراض تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں ہوگا. خدا اس کا جواب دیتا ہے کہ یہ اس کا فضل ہے, جسے چاہتا ہے دیتا ہے. ہر ایک وقت پر عقل مند تو مانتے رہے, اور بیوقوف ہمیشہ ضد کرتے رہے کہ سب باتیں پوری ہو لیں تو مانیں گے. غیر مغضوب علیہم سے مراد مولوی ہیں, کیونکہ ایسی باتوں میں اول نشانہ مولوی ہوا کرتے ہیں. دنیا داروں کو تو دین سے تعلق ہی کم ہوتا ہے. جب سے یہ سلسلہ نبوت کا جاری ہے, یہ اتفاق کبھی نہیں ہوا کہ مولویوں کے پاس جس قدر ذخیرہ رتب و یابس کا ہو, وہ ہر بار پورا ہوا ہو. دیکھ لو انہی باتوں سے اب تک یہود نے نہ مسیح کو مانا نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو. حق کو قبول کرنا ایک نعمت الہی ہے, یہ آرے کو نہیں ملا کرتی. اس لیے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ خدا تعالیٰ اسے قبول کرنے کی توفیق عطا کرے. 6 مئی 1903 بوقت سیر نووارد صاحب نے دریافت کیا کہ گنگریالے بالوں سے کیا مراد ہے. فرمایا, احادیث ایک ذنی شے ہے, یہ ہرگز ثابت نہیں ہے کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ سے نکلا ہو وہ ضبط ہوا ہو. معلوم نہیں کہ اصل لفظ کیا ہو. پیشگوئیوں میں ہمیشہ استعارات ہوتے ہیں, اور پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب خبروں میں کوئی ایسی خبر موجود ہو جو ثابت شدہ واقعہ کے برخلاف ہو تو اسے بہرحال رد کرنا پڑے گا. اس وقت جو فتنہ موجود ہے تم اس کے نظیر کسی زمانہ سابقہ میں دکھاؤ کہ کبھی ہوا ہے. پھر سب سے بڑا فتنہ تو یہ ہے, اور ادھر دجال کا فتنہ سب سے بڑا رکھا گیا ہے, اور دجال کے معنی بھی لوگوں سے معلوم ہو گئے, تو اب شک کی کون سی جگہ باقی رہ گئی ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ اگر اشتہارات صرف دجال کے معاملے میں ہوتے اور کسی جگہ نہ ہوتے تو پھر بھی کسی کو کلام ہوتا کہ تم کیوں تاویل کرتے ہو. مگر دیکھنے سے پتہ لگتا ہے کہ خود قرآن شریف اور نیز احادیث بھی استعارہ سے بھرے پڑے ہیں, اور نہ ہی اس امر کی ضرورت ہے کہ ہر ایک استعارے کی حقیقت کھولی جاوے. کیا آج تک دنیا کے سب امور کسی نے جان لیے ہیں جو اس امر پر زور دیا جاتا ہے کہ ایک ایک لفظ کی حقیقت بدلاؤ. دستور ہے کہ موٹے موٹے امور کو انسان سمجھ کر باقی کو اس پر قیاس کر لیتا ہے. توفی کا لفظ انسانوں پر ہی آتا ہے, دیگر حیوانات پر استعمال نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت دہریہ تباہ لوگ بھی تھے جو کہ حشر و نشر کے قائل نہ تھے. ان کا اعتقاد تھا کہ کوئی شے انسان کی باقی نہیں رہتی. اس لفظ کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ روح کو ہم اپنی طرف قبض کر لیتے ہیں اور باقی رہتی ہے. قرآن اور حدیث میں جہاں کہیں یہ لفظ آیا وہاں معنی قبض روح کے ہیں, اس کے سوا اور کوئی معنی نہیں ہوتے. سوال ہوا, جب ایک شخص نے ایک بات تحصیل کی ہے تو دوبارہ اسی کے تحصیل کرنے سے کیا حاصل ہے؟ فرمایا, ہم اس اصول کو لا نسلم کہتے ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. قرآن میں لکھا ہے الستو بربکم قالوا بلا, الاعراف آیت 173. یعنی جب روحوں سے خدا تعالیٰ نے سوال کیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو وہ بولیں کہ ہاں. تو اب سوال ہو سکتا ہے کہ روحوں کو علم تو تھا تو پھر انبیاء کو خدا تعالیٰ نے کیوں بھیجا, گویا تاثیر حاصل کرائی. یہ اصل میں غلط ہے. ایک تاثیر پھیکی ہوتی ہے, ایک گاڑی ہوتی ہے, دونوں میں فرق ہوتا ہے. وہ علم جو کہ نبیوں سے ملتا ہے اس کے 3 اقسام ہیں, علم الیقین, عین الیقین, حق الیقین. کی مثال یہ ہے جیسے ایک شخص دور سے دھواں دیکھے تو اسے علم ہوگا کہ وہاں آگ ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جہاں آگ ہوتی ہے وہاں کہ جہاں آگ ہوتی ہے وہاں دھواں بھی ہوتا ہے, اور ہر ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. یہ بھی ایک قسم کا علم ہے جس کا نام علم الیقین ہے. مگر اور نزدیک جا کر وہ اس آگ کو آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے تو اسے عین الیقین کہتے ہیں. پھر اگر اپنا ہاتھ اس آگ پر رکھ کر اس کی حرارت وغیرہ کو بھی دیکھ لے تو اسے کوئی شبہ اس کے بارے میں نہ رہے گا. اور اس طرح سے جو علم اسے حاصل ہوگا اس کا نام حق الیقین ہے. اب کیا ہم اسے تحصیل حاصل کہہ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. دربار شام, فرمایا, وہی کا قاعدہ ہے کہ اجمالی رنگ میں نازل ہوا کرتی ہے اور اس کے ساتھ ایک تفہیم ہوتی ہے. مثلا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھنے کا حکم ہوا تو ساتھ کشفی رنگ میں نماز کا طریق, اس کی رکعات کی تعداد, اوقات نماز وغیرہ بتا دیا گیا تھا. الحاضر صاحب, جو اصطلاح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی تفصیل اور تشریح کشفی رنگ میں ساتھ ہوتی ہے. جن لوگوں کو وہ اس وحی کے منشا سے آگاہ کرتا ہے اور اس کو دوسرے کے دلوں میں داخل کرتا ہے, جب سے دنیا ہے وحی کا یہی طرز چلا آیا ہے, اور کل انبیاء علیہ السلام کی وحی اسی رنگ کی تھی. وحی کشفی تصویروں یا تفہیم کے سوا کبھی نہیں ہوتی, اور نہ وہ اجمال بزیز کے کسی کی سمجھ میں آ سکتا ہے. مجھ سے خبر آئی کہ اس جگہ آبادی کچھ اوپر 200 آدمی کی ہے, اور اب تک 103 آدمی مر چکے ہیں, اور 4-5 مرتے ہیں, اور 4-5 روز مرتے ہیں. اس پر حضرت اقدس نے حکم دیا کہ اخباروں میں موت کے متعلق پیشگوئی مدرجہ قصیدہ اعجاز احمدی کو شائع کر کے دکھائیں, اور مولوی ثناء اللہ وغیرہ کو آگاہ کریں کہ وہی الفاظ جن پر وہ مقدمہ بنوانا چاہتا تھا خدا تعالیٰ پورے کر رہا ہے. اب وہ لوگ سوچیں کہ وہ حق تھا یا نہیں. 7 مئی 1903 مجلس قبل عزیز شاہ. فرمایا عورتوں کے حقوق کی جیسے حفاظت اسلام نے کی ہے ویسے کسی دوسرے مذہب نے قطر نہیں کی. مختصر الفاظ میں فرما دیا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ الْبَقْرَةُ آیت 229 کہ جیسے مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں ویسے عورتوں کے مردوں پر ہیں. بعض لوگوں کا حال سنا جاتا ہے کہ ان بیچاریوں کے پاؤں کی جوتی کی طرح جانتے ہیں اور ذلیل ترین خدمات ان سے لیتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور پردہ کے حکم ایسے ناجائز طریقے سے برتتے ہیں کہ ان کو زندہ درگور کر دیتے ہیں. چاہیے کہ بیویوں سے خاوند کا ایسا تعلق ہو جیسے دو سچے اور حقیقی دوستوں کا ہوتا ہے. چاہیے کہ بیویوں سے خاوند کا ایسا تعلق ہو جیسے دو سچے اور حقیقی دوستوں کا ہوتا ہے. انسان کے اخلاق فاضلہ اور خدا تعالیٰ سے تعلق کی پیری گواہ تو یہی عورتیں ہوتی ہیں. اگر انہی سے اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو پھر کس طرح ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ سے صلح ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیرکم لہذی, تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے اچھا ہے. 8 مئی 1903 مجلس قبل عزیز شاہ. یہ ظاہری تکبندی تو مسلمہ نے بھی کر لی تھی, اس میں قرآن شریف کی خصوصیت کیا ہے. یہ ایک کلمہ ہے جو مولوی محمد حسین بٹالوی اول المکفرین کی قلم سے قرآن کریم کی شان میں نکلا. اس پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے بڑھ کر کیا بے ادبی ہوگی کہ قرآن شریف کی آیات کو جو کہ ہر ایک پہلو اور ہر ایک رنگ کیا بلحاظ ظاہر اور کیا بلحاظ باطن کے معجزہ ہے تک بندی کہا جاتا ہے. جیسے قرآن شریف کا باطن معجزہ ہے ویسے ہی اس کے ظاہر الفاظ اور ترتیب بھی معجزانہ ہے. اگر ہم اس کے ظاہر کو معجزہ نہ مانیں تو پھر باطن کے معجزہ ہونے کی دلیل کیا ہوگی. ایک انسان کا اگر ظاہر بھی گندا ناپاک اور خبیص ہوگا تو اس کے روحانی حالت کیسی اچھی ہو سکتی ہے. عوام الناس اور موٹی نظر والوں کے واسطے تو ظاہری خوبی معجزہ ہو سکتی ہے, اور چونکہ قرآن ہر ایک قسم کے طبقے کے لوگوں کے واسطے ہے من اللہ کی عداوت کا نتیجہ کفر تک پہنچا دیتا ہے. 9 مئی 1903 وقت سیر. فرمایا عام لوگوں کا خیال ہے کہ وبا سے بھاگنا نہ چاہیے, یہ لوگ غلطی کرتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر وبا کی ابتدا ہو تو بھاگ جانا چاہیے اور اگر کثرت سے ہو تو پھر نہیں بھاگنا چاہیے. جس جگہ وبا ابھی شروع نہیں ہوئی تب تلک اس حصے اور اس کے اثر سے محفوظ ہوتے ہیں اور ان کا اختیار ہوتا ہے کہ اس سے الگ ہو جاویں اور توبہ اور استغفار سے کام لیں. فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ نشان بھی ہوتے ہیں اور ان میں التباس بھی ہوتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ مانگا گیا تو کہا کہ خدا قادر ہے, آسمان سے نشان دکھلاوے یا بعض کو بعض سے جنگ کرا کر نشان دکھاوے. چنانچہ جنگوں میں صحابہ بھی شہید ہوئے. بعض کمزور ایمان والوں نے اعتراض کیا گیا اگر یہ عذاب ہے تو ہم میں سے کیوں مرتے ہیں. اس پر خدا تعالیٰ نے فرمایا یمسسکم قرحن فقد مسل قوم قرحن مثلہ وتلک الایام نداولہا بین الناس آل عمران آیت 41. بس اگر ہماری جماعت میں سے کوئی بھی نہ مرے اور کل قومیں مرتی رہیں تو کل دنیا ایک ہی دفعہ رہ راست پر آ جاوے اور بجز اسلام کے اور کوئی مذہب دنیا پر نہ رہے, حتیٰ کہ گورنمنٹوں کو بھی مسلمان ہونا پڑے. اور یہی سر تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی دنیا پر نہ رہے اور فوت ہو گئے. ہاں سلامتی کا حصہ نسبتاً ہماری طرف زیادہ رہے گا. برائن احمدیہ میں بھی لکھا ہے ان الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم الانعام آیت 83. اب خدا جانے کہ کون ظلم سے خالی ہے. کسل اور غفلت بھی ظلم ہے مگر تام دعا کرنا ضروری ہے. اس جماعت کے قطعاً محفوظ رہنا یہ الفاظ کہیں ہم نے نہیں لکھے اور نہ یہ سنت اللہ ہے. اگر ایسا ہو تو پھر تو اقراف الدین ہو جاتا ہے. جب سے انبیاء پیدا ہوئے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوا. احمقوں کو ان بھیدوں کی خبر نہیں. خدا تعالیٰ کا وعدہ نسبتاً حفاظت کا ہے نہ کہ کلیتاً. پھر بھی یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اگر ہماری جماعت کا ایک مرتا ہے تو اس کے بدلے 300 آ جاتے ہیں. انجام ہمیشہ متقیوں کے واسطے ہی ہوتا ہے. اگر خدا تعالیٰ ایسا کھلا کھلا فرق کر دے تو میں نہیں جانتا کہ مذہبی اختلاف ایک ذرہ بھر بھی رہ جاوے, حالانکہ اس اختلاف کا قیامت تک ہونا ضروری ہے. بعض لوگ ہماری جماعت میں سے بھی غلطی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی نہ مرے گا. یہ ان کا مغالطہ یہ ان کو مغالطہ لگا ہے, ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. اگرچہ ایک حد تک خدا تعالیٰ نے وعدے کیے ہوئے ہیں, مگر ان کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جماعت سے مطلقاً کوئی بھی نشان تعاون نہ ہو. یہ بات ہماری جماعت کو خوب یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہرگز نہیں ہے کہ تم میں سے کوئی بھی نہ مرے گا. ہاں خدا تعالیٰ فرماتا ہے اما ما ينفع الناس يوم قصف الارض, سورہ رعد آیت 18 پر, جو شخص اپنے وجود کو نافع و ناس بناویں گے ان کی عمر میں خدا تعالیٰ ان کی عمریں خدا تعالیٰ زیادہ کرے گا. خدا تعالیٰ کے مخلوق پر شفقت بہت کرو اور حقوق العباد کی بجا آوری پورے طور پر بجا لانی چاہیے. اعتراض ہوا کہ نوح کی کشتی پر چلنے والے سب کے سب طوفان سے محفوظ رہے تھے, تو کیا وجہ ہے کہ جو لوگ یہاں بیت میں ہیں وہ محفوظ نہ رہیں؟ فرمایا ہمارا سلسلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بر قدم ہے. نوح کے وقت ایمان کا دروازہ بند ہو چکا تھا اور اس وقت کوئی التباس ایمان کا نہ تھا, مگر اب ہے. نوح کے وقت یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ اب قوم تو ضرور ہلاک ہونے والی ہے, خواہ ایمان لاوے خواہ نہ لاوے. مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت فرمایا کہ اگر کوئی ایمان لاوے تو تلوار روک دی جاوے. مگر نوح کی قوم کے واسطے تھا کہ صرف کشتی والے بچائے جاویں گے, باقی سب تباہ اور ہلاک ہوں گے. وہ صورت خاص اور الگ تھی, اور اعتراض تو خود نوح پر بھی تھا کہ اس نے کہا تھا کہ میرے اہل بچے رہیں گے, مگر پھر بھی مخالفوں کو یہ کہنے کی گنجائش رہی کہ نوح اپنے بیٹے کو نہ بچا سکا. معلوم ہوتا ہے کہ نوح کو بھی شبہ پیدا ہوا تھا, تبھی تو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زجر ہوا. پھر دیکھو باوجود نبی ہونے کے ان کو دھوکہ لگا اور یہ معاملہ اسی طرح سے ہوا کہ مخالفین تو درکنار, خود نوح کو ہی شکوک پیدا ہو گئے. خدا تعالیٰ اپنے روب اور خوف کو دور کرنا نہیں چاہتا. اگر آج وہ کھلا وعدہ دے دے کہ جماعت میں سے کوئی نہ مرے گا تو پھر اس کا خوف دلوں میں نہ رہے. جہاں خاص گھر کا اس نے وعدہ کیا ہے کہ انی حافظ و قلع من فی الدار, وہاں بھی ایک فقرہ ساتھ رکھ دیا ہے کہ الا الذین علوا باستکبار. پھر فرمایا دیکھو بچہ جب پیٹ میں ہوتا ہے تو اگرچہ زندہ ہوتا ہے مگر تاہم خوشی پر ہنس نہیں سکتا اور تکلیف پر رو نہیں سکتا. بلاؤ تو بولتا نہیں, مگر جب باہر آتا ہے تو اس کو حواس مل جاتے ہیں, ہنستا بھی ہے روتا بھی ہے بلانے سے بولتا بھی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اول زندگی جو کہ پیٹ میں تھی وہ اصلی اور حقیقی زندگی نہ تھی, حواس اس میں نہ تھے. جب خدا تعالیٰ ایک بات ڈالتا ہے تو حواس آ جاتے ہیں. یہی حال مولوی محمد حسین صاحب کا ہے. جب خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات دل میں ڈالی جاوے گی تو اسی وقت تبدیلی ہو جاوے گی. جو بلائے جاتے ہیں وہ آتے ہیں, اور جو بلائے نہیں جاتے ہیں وہ کفر میں ترقی کرتے ہیں. اگر قرآن شریف نہ آتا تو ابو جہل اعلیٰ درجے کے لوگوں میں شمار ہوتا. اسی طرح صدہ آدمیوں کو ہم صلاح سمجھتے ہیں, مگر جب ان کے سامنے حق پیش کیا گیا اور انہیں انکار کیا تو معلوم ہوا کہ خدا کے نزدیک ان میں صلاحیت نہ تھی. کسی کے باطن کا کسی کو کیا علم, مگر حق پیش کرنے پر عقیدہ کھل جاتی ہے کہ خدا کی آواز سننے والے کون ہیں اور اسے انکار کرنے والے کون. ایک ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر صاحب گرداسپور اور تحصیلدار صاحب بٹالہ مینار کی تعمیر کے ملاحظے کے واسطے قادیان آئے ہوئے تھے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام جب سیر سے واپس تشریف لائے تو کوئی آدھ گھنٹے کے بعد ہر دو عہدے دار صاحبان نے حضرت اقدس سے ملاقات کی. تعاون پر ذکر اذکار ہوتے رہے اور مینار کے متعلق بھی تحصیلدار صاحب نے چند امور استفسار کیے. اس موقع پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ تعاون کے تجربے کا موقع ابھی بہت ہے. حکمان نے لکھا ہے کہ اس کا دورہ 70-70 برس تک ہوا کرتا ہے. بڑے بڑے حکمان نے 50-60 برس تک اس کے دورے کا مشاہدہ لکھا ہے, لیکن خدا جانے کہ بعد میں اس کے کیا تجارب ہوں. یہ کہنا کہ تجربہ ہوا ہے کہ کھلی ہوا میں اس کے کیڑے زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک نظر نہیں آتا, کیونکہ علاقہ بمبئی میں اس نے سب سے پہلے زیادہ حصہ شہر بمبئی کا ہی پسند کیا تھا. شاید یہ بعد میں بدل جائے. ہم اس رائے کو اس وقت قبول کرتے ہیں جب تعاون کی رفتار بھی اسے قبول کرے. جیسے حکام کے دورے ہوتے ہیں اسی طرح اس کے بھی دورے ہوتے ہیں. کسی جگہ پر آوت کراتی ہے اور کسی جگہ نہیں, لیکن اس پر بھی زور نہیں دیا جا سکتا. شاید ایک ہی جگہ بار بار آ جاوے. پہلا تجربہ یہ ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ اپنی عمر پوری کر کے خود بخود ہی چھوڑ جاتی ہے. سوال ہوا کہ تعاون کا اصل باعث کیا ہے. حضور نے فرمایا میں اس مجلس میں اس کا ذکر اس لیے پسند نہیں کرتا کہ مذہبی رنگ کے مسائل کو لوگ کم سمجھتے ہیں. حقیقت میں جو لوگ خدا پر ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ اس کی نافرمانی کا نتیجہ ہے. قاعدہ کی بات ہے جب انسان اپنی عقل پر بہت بھروسہ کرتا ہے تو ہر شے کا انکار کر دیتا ہے. حتیٰ کہ خدا تعالیٰ سے بھی منکر ہو جاتا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ آج کل کے جنڈے ہیں, لیکن یقین ہے کہ اب زمانہ خود بخود معدب ہو جاوے گا. میرے عرضی اسباب اس تعاون کے موجود نہیں ہیں, آخر اس کے کیڑے کسی پیدا کرنے والے کی وجہ سے ہی پیدا ہوئے ہیں, اور وہ زمانہ قریب ہے کہ لوگوں کو اس کی ہستی کا پتہ لگ جاوے گا. ابھی تک لوگوں کو عبرت کامل نہیں ہوئی, تعاون کے گزشتہ چال سے پتہ چلتا ہے کہ اول عوام, پھر خواص پر, اور پھر ملوک پر حملہ کرتی ہے, اور اس کے اصل اسباب کا معمہ تو خدا خود ہی کھولے گا. میں نے اس کی خبر آج سے 22 سال پیشتر دی ہے, پھر 7 سال کے بعد دی, پھر اس وقت دی جب ایک دو ضلعوں میں یہ تھی. قرآن میں, انجیل میں, دانیال نبی کی کتاب میں اس کا ذکر ہے. غرض قبر از وقت ہم اس کی نسبت کھل کر بات نہیں کرتے, کیونکہ اس پر ہنسی کی جاوے گی. جب خدا تعالیٰ اس کا پورا دورہ خود ختم کرے گا تو اس وقت آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے گا. اطباء نے لکھا ہے کہ جب موسم جاڑے یا گرمی کی طرف حرکت کرتا ہے تو اس وقت یہ زیادہ ہوتی ہے, مگر ابھی تو موسم اتنی شدت یہ گرمی کا نہیں ہے. لیکن اگر مئی کے گزرنے پر یہی آ رہا تو شاید یہ قاعدہ بھی ٹوٹ جاوے, مگر اصل بات کے علم تو خدا تعالیٰ ہی کو ہے. فرمایا اکثر جگہ چوہے کثرت سے مرتے ہیں تو وہاں تعاون کا اندیشہ ہوتا ہے, مگر ہمارے گھر میں 2 بلیاں ہیں اور وہ کوئی چوہا نہیں چھوڑتی, شاید یہ بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک علاج ہے. سوال ہوا پھر اس کا علاج کیا ہے؟ فرمایا ہمارا تو یہ مذہب ہے کہ بجز تقویٰ, طہارت اور رجوع اللہ کیا اور کوئی چارہ نہیں, کہ لوگ اسے دیوانہ پن سمجھتے ہیں. مگر بات یہ ہے کہ دنیا خود بخود نہیں ہے, ایک خالق اور مدبر کے ماتحت یہ چل رہی ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ زمین پر پاپ اور گناہ بہت بڑھ گیا ہے تو وہ تنبیہ نازل کرتا ہے, اور جب رجوع اللہ ہو تو پھر اسے اٹھا لیتا ہے. لیکن دیکھا جاتا ہے کہ لوگ بہت بے باک ہیں اور ان کو ابھی تک کچھ پرواہ نہیں. سوال ہوا کہ مینار کیوں بنوایا جاتا ہے؟ حضور نے فرمایا اس مینار کی تعمیر میں ایک یہ بھی برکت ہے کہ اس پر چڑھ کر خدا تعالیٰ کا نام لیا جاوے گا, اور جہاں خدا تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے وہاں برکت ہوتی ہے. چنانچہ آج کل اسی لیے سکھوں نے بھی اذانیں دلوائی ہیں اور مسلمانوں کو اپنے گھروں میں بلا کر قرآن پڑھوایا ہے. پھر اس کے اوپر ایک لالٹین بھی نصب کی جاوے گی جس کی روشنی دور دور تک نظر آوے گی. سنا گیا ہے کہ روشنی سے بھی تعاونی مواد کا دفیہ ہوتا ہے, اور ایک گھنٹہ بھی اس پر لگایا جاوے گا. اس کی بلندی کی نسبت ہم کہہ نہیں سکتے, ابھی سرمایہ نہیں ہے, سرمایہ پر دیکھا جاوے گا کہ کس قدر بلند ہوگا. یہ خیال بالکل غلط ہے کہ لوگ اس پر چڑھ کر چارپائیاں بچھا دیں گے, کیونکہ ایک تو وہ مخروطی شکل کا ہوگا اور گھنٹے کی وجہ سے اسے بند رکھا جاوے گا کہ لوگ چڑھ کر اسے خراب نہ کر دیں. مجھے حیرت ہے کہ یہاں کے ان قادیان کے ہندوؤں کے ساتھ ہم نے آج تک برادرانہ برتاؤ رکھا ہے, اور یہ لوگ ہمارے مینار کی تعمیر پر اس قدر جوش و خروش ظاہر کر رہے ہیں. اس مسجد کو ہمارے مرزا صاحب جی نے, ہمارے والد صاحب نے 700 روپے کو خریدا تھا, اور اس مینار کی تعمیر میں صرف مسجد ہی کے لیے مفید بات نہیں ہے بلکہ عوام کو بھی فائدہ ہے. یہ خیال کہ اسے بے پردگی ہوگی یہ بھی غلط ہے. اب ہمارے سامنے ڈپٹی شنکر داس صاحب کا گھر ہے, اور اس قدر اونچا ہے کہ آدمی اوپر چڑھے تو ہمارے گھر میں اس کی نظر برابر پڑتی ہے, تو کیا اب ہم کہیں کہ اسے گرا دیا جاوے, بلکہ ہم کو چاہیے کہ اپنا پردہ خود کر لیں. لوگوں کو چاہیے تھا کہ مذہبی امور میں ہم سے دلبستگی ظاہر کرتے اور اس امر میں ہماری امداد کرتے. اگر یہ لوگ اپنا معبد بلند کرنا چاہیں تو کیا ہم اسے روک سکتے ہیں؟ یہ خیال کہ مسجد جہاں اور مینار کہیں باہر ہو ایک قسم کی ہنسی ہے, اور اس وقت قبولیت کے قابل ہے کہ اول مسجد باہر نکال دی جاوے, پھر مینار بھی باہر ہو جاوے گا. یہ قبر ہمارے مرزا صاحب کی ہے, انہیں نزول سے زمین خرید کر اس مسجد کو تعمیر کرایا تھا, اور اپنی موت سے 22 دن پہلے اپنی اس قبر کا نشان بتلایا کہ اس جگہ ہو. مجھے ان لوگوں پر بار بار افسوس آتا ہے کہ ہمارے دل میں تو ان کی ہمدردی ہے, بیماریوں میں ہم ان کا علاج کرتے ہیں, ہر ایک ان کے مصیبت میں شریک ہوتے ہیں. انہیں سے پوچھا جاوے کہ کبھی ان کے مذہبی معاملات میں میں نے ان سے نقیص کی ہے. دنیاوی معاملات تو الگ ہوتے ہیں, لیکن مذہبی معاملات میں شرافت کا برتاؤ ہوا کرتا ہے. ان کو لازم تھا کہ ایسی باتیں نہ کرتے جو آپس کی شکرنجی کا موجب ہوتی ہیں. اس مینار کی بنیاد پر 1100 روپے خرچ آیا ہے, 3 برس سے اس کے ابتدائی کام شروع ہے, چنانچہ الحکم میں اس کا اعلان موجود ہے. اگر ہمارا 4000 روپے کا نقصان ہو پھر ان کو یہ روپیہ مل جاوے تو بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ خیر ہم سایوں کو فائدہ پہنچا, لیکن ابھی تو مینار خیالی پلاؤ ہے, جو روپے آوے گا بنتا رہے گا. جب وہ مکمل ہو جاوے تو پھر کوئی اعتراض کی بات ہو تو اعتراض ہو سکتا ہے. میں ایسا فیل کیوں کرنے لگا جس سے اوروں کو بھی نقصان ہو اور مجھے بھی؟ ہماری پردہ داری سب سے اعلیٰ ہے. اگر کوئی مینار پر چڑھے گا تو جیسے اوروں کے گھر میں نظر پڑ سکتی ہے ویسے ہی ہمارے گھر میں بھی پڑ سکتی ہے, تو کیا ہم گوارا کریں گے یہ بات ہو؟ بہرحال جب یہ بن جاوے گا تو لوگ سمجھ لیں گے کہ ان کو اس سے کس قدر فائدہ ہے. فرمایا چونکہ انسان جلالی جمالی دونوں رنگ رکھتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ وہ گوشت بھی کھائے اور دال وغیرہ بھی کھائے. فرمایا عبادت اور احکام الہی کی دو شاخیں ہیں, تعظیم لامر اللہ اور ہمدردی مخلوق. میں سوچتا تھا کہ قرآن شریف میں تو کثرت کے ساتھ اور بڑی وضاحت سے ان مراتب کو بیان کیا گیا ہے, مگر سورہ فاتحہ میں ان دونوں شقوں کو کس طرح بیان کیا گیا ہے. میں سوچتا ہی تھا کہ فی الفور میرے دل میں یہ بات آئی کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین سے ہی یہ ثابت ہوتا ہے, یعنی ساری صفتیں اور تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے, یعنی ہر عالم میں نطفہ میں اور مضغہ وغیرہ میں سارے عالموں کا رب ہے, پھر رحمان ہے, پھر رحیم ہے اور مالک یوم الدین ہے. اب اس کے بعد ایاک نعبد جو کہتا ہے تو گویا اس عبادت میں وہی ربوبیت, رحمانیت, رحیمیت, مالک یوم الدین کی صفات کا پرتاؤ انسان کو اپنے اندر لینا چاہیے, کیونکہ کمال عابد انسان کا یہی ہے تخلق بے اخلاق اللہ میں رنگین ہو جائے. بس اس صورت میں یہ دونوں امر بڑی وضاحت اور صفائی سے بیان ہوئے. فرمایا معجزات تین قسم کے ہوتے ہیں, نمبر ایک دعائیہ, نمبر دو ارحاسیہ, نمبر تین قوت قدسیہ. ارحاسیہ میں دعا کو دخل نہیں ہوتا, قوت قدسیہ کے معجزات ایسے ہوتے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں انگلیاں رکھ دیں اور لوگ پانی پیتے رہے, یہ ایک تلخ کنویں میں اپنا لب گرا دیا اور اس کا پانی میٹھا ہو گیا. مسیح کے معجزات میں بھی یہ رنگ پایا جاتا ہے, خود ہم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے. مسیح کے معجزات کے متعلق جو ہم نے عمل و طرب کا ذکر کیا ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ جو قوتیں اللہ تعالیٰ نے خلقی طور پر انسان کی فطرت میں ودیت کی ہیں وہ توجہ سے سرسبز ہوتی ہیں. رہی یہ بات کہ مسیح کے معجزات کو مکروہ کہا ہے, یہ ایسی بات ہے کہ بعض اوقات ایک امر جائز ہوتا ہے اور دوسرے وقت نہیں. فرمایا جب ہم اس ترتیب کو دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو مقصد ہی بیان فرمائے ہیں, تکمیل ہدایت اور تکمیل اشاعت, اور تکمیل ہدایت اور تکمیل اشاعت ہدایت, اور اول و ذکر تکمیل چھٹے دن یعنی جمعے کے دن ہوگی. الیوم اکملت لکم المائدہ آیت 4 اسی دن نازل ہوئی, اور دوسری تکمیل کے لیے بالاتفاق مانا گیا ہے یہ مسیح موعود کے زمانے میں ہوگی. چنانچہ سب مفسروں نے بالاتفاق تسلیم کیا ہے جبکہ پہلی تکمیل چھٹے دن ہوئی تو دوسری تکمیل بھی چھٹے دن ہی ہوگی, اور قرآن شریف میں ایک دن 1000 برس کا ہوتا ہے, اس سے معلوم ہوا کہ مسیح موعود 6000 میں ہوگا. فرمایا بہترین دعا وہ ہوتی ہے جو جامع ہو تمام خیروں کی اور مانے ہو تمام مضرات کی. اس لیے انعمت عالم کے دعا میں آدم سے لے کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک کے کل منعم علیہم لوگوں کے انعامات کے حصول کی دعا ہے, اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں ہر قسم کی مضرتوں سے بچنے کی دعا ہے. چونکہ مغضوب سے مراد یہود اور ضالین سے مراد نصارہ بالاتفاق ہیں, تو اس دعا کی تعلیم کا منشا صاف ہے کہ یہود نے جیسے بیجا عداوت کی تھی مسیح موعود کے زمانے میں مولوی لوگ بھی ویسے ہی کریں گے, اور حدیثیں اس کی تائید کرتی ہیں, یہاں تک کہ وہ یہودیوں کے قدم بہ قدم چلیں گے. فرمایا یدنا بر القدس البقرہ آیت 254, اس آیت میں مسیح کی کوئی خصوصیت نہیں ہے. روح القدس کے فرزند تمام وہ سعادت مند اور راست باز ہیں جن کی نسبت انا عبادی لیس لک علیہم سلطان وارد ہے. قرآن کریم سے دو قسم کے مخلوق ثابت ہوتی ہے, اول جو روح القدس کے فرزند ہیں, دوسرے جو شیطان کے فرزند ہیں, پس اس میں مسیح کی کوئی خصوصیت نہیں. فرمایا ہمارا ایمان یہی ہے کہ دوزخ میں ایک عرصے تک آدمی رہے گا پھر نکل آئے گا, گویا جن کی اصلاح نبوت سے نہیں ہو سکی ان کی اصلاح دوزخ کرے گا. حدیث میں آیا ہے یاتی الا جہنم زمان لیس فیہا احد، یعنی دوزخ پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس میں کوئی متنفس نہیں ہوگا، اور نسیم صبا اس کے دروازوں کو کھٹکھٹائے گی. حضور کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ کبھی نماز میں لذت آتی ہے اور کبھی وہ لذت جاتی رہتی ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ حضرت اقدس نے اس کے جواب میں فرمایا، ہمت نہیں ہارنی چاہیے بلکہ اس لذت کے کھوئے جانے کو محسوس کرنے اور پھر اس کو حاصل کرنے کی سعی کرنی چاہیے. جیسے چور آوے اور وہ مال اڑا کر لے جاوے تو اس کا افسوس ہوتا ہے اور پھر انسان کوشش کرتا ہے کہ آئندہ اس خطرے سے محفوظ رہے، اس لیے معمول سے زیادہ ہوشیاری اور مستعدی سے کام لیتا ہے. اسی طرح جو خبیث نماز کے ذوق اور انس کو لے گیا ہے تو اس سے کس قدر ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اور کیوں نہ اس پر افسوس کیا جاوے. جب انسان جب یہ حالت دیکھے کہ اس کا انس اور ذوق جاتا رہا ہے تو وہ بے فکر اور بے غم نہ ہو. نماز میں بے ذوقی کا پیدا ہونا ایک شارق کی چوری اور روحانی بیماری ہے. جیسے ایک مریض کے منہ کا ذائقہ بدل جاتا ہے تو وہ فلفا اور علاج کی فکر کرتا ہے، اسی طرح پر جس کا روحانی مذاق بگڑ جاوے اس کو بہت جلد اصلاح کی فکر کرنی لازم ہے. یاد رکھو، انسان کے اندر ایک بڑا چشمہ لذت کا ہے. جب کوئی گناہ اسے سرزد ہوتا ہے تو وہ چشمہ لذت مقدر ہو جاتا ہے اور پھر لذت نہیں رہتی. مثلاً جب ناحق گالی دے دیتا ہے یا ادنا ادنا سی بات پر بد مزاج ہو کر بد زبانی کرتا ہے تو پھر ذوق نماز جاتا رہتا ہے. اخلاقی قوا کو لذت میں بہت بڑا دخل ہے. جب انسانی قوا میں فرق آئے گا اس کے ساتھ ہی لذت میں بھی فرق آ جاوے گا. بس جب کبھی ایسی حالت ہو کہ انس اور ذوق جو نماز میں آتا تھا وہ جاتا رہا ہے تو چاہیے کہ تھک نہ جاوے اور بے حوصلہ ہو کر ہمت نہ ہارے، بلکہ بڑی مستعدی کے ساتھ اس گمشدہ متاع کو حاصل کرنے کی فکر کرے. اور اس کا علاج ہے توبہ، استغفار، تضرع. بے ذوقی سے ترک نماز نہ کرے بلکہ نماز کی اور کثرت کرے. جیسے ایک نشہ باز کو جب نشہ نہیں آتا تو وہ نشہ کو چھوڑ نہیں دیتا بلکہ جام پر جام پیتا جاتا ہے، یہاں تک کہ آخر اس کو لذت اور سرور آ جاتا ہے. پر جس کو نماز میں بے ذوقی پیدا ہو اس کو کثرت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، اور تھکنا مناسب نہیں، آخر اسی بے ذوقی میں ایک ذوق پیدا ہو جاوے گا. دیکھو پانی کے لیے کس قدر زمین کو کھودنا پڑتا ہے. جو لوگ تھک جاتے ہیں وہ محروم رہ جاتے ہیں، جو تھکتے نہیں وہ آخر نکال ہی لیتے ہیں. اس لیے ذوق کو حاصل کرنے کے لیے استغفار، کثرت نماز و دعا، مستعدی اور صبر کی ضرورت ہے. سوال ہوا کہ بہترین وظیفہ کیا ہے. حضور انور نے ارشاد فرمایا، نماز سے بڑھ کر اور کوئی وظیفہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں حمد الہی ہے، استغفار ہے اور درود شریف. تمام وظائف اور اوراد کا مجموعہ یہی نماز ہے، اور اس سے ہر قسم کے غم و ہم دور ہو جاتے ہیں اور مشکلات حل ہوتی ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ذرا بھی غم پہنچتا تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور اس لیے فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اطمینان و سکینت قلب کے لیے نماز سے بڑھ کر اور کوئی ذریعہ نہیں. لوگوں نے قسم قسم کے ورد اور وظیفے اپنی طرف سے بنا کر لوگوں کو گمراہی میں ڈال رکھا ہے، اور ایک نئی شریعت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مقابلے میں بنا دی ہوئی ہے. مجھ پر تو الزام لگایا جاتا ہے کہ میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، مگر میں دیکھتا ہوں اور حیرت سے دیکھتا ہوں کہ انہوں نے خود شریعت بنائی ہے اور نبی بنے ہوئے ہیں اور دنیا کو گمراہ کر رہے ہیں. ان وظائف اور اوراد میں دنیا کو ایسا ڈالا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی شریعت اور احکام کو بھی چھوڑ بیٹھے ہیں. بعض لوگ دیکھتے جاتے ہیں کہ اپنے معمول اور اوراد میں ایسے منمک ہوتے ہیں کہ نمازوں کا بھی لحاظ نہیں رکھتے. میں نے مولوی صاحب سے سنا ہے کہ بعض گدی نشین شاکت مت والوں کے منتر اپنے وظیفوں میں پڑھتے ہیں. میرے نزدیک سب وظیفوں سے بہتر وظیفہ نماز ہی ہے. نماز ہی کو سوار سوار کر پڑھنا چاہیے، اور سمجھ سمجھ کر پڑھو، اور مسنون دعاؤں کے بعد اپنے لیے اپنی زبان میں بھی دعائیں کرو. اس سے تمہیں اطمینان قلب حاصل ہوگا اور سب مشکلات خدا تعالیٰ چاہے گا تو اسی سے حل ہو جائیں گی. نماز یاد الہی کا ذریعہ ہے، اس لیے فرمایا آخر میں صلاۃ علی ذکری، طہٰ آیت 15. سوال ہوا قبرستان میں جانا جائز ہے یا نہیں. حضور انور نے فرمایا، نظر و نیاز کے لیے قبروں پر جانا اور وہاں جا کر منت مانگنا درست نہیں ہے. ہاں وہاں جا کر عبرت سیکھے اور اپنی موت کو یاد کرے تو جائز ہے. قبروں کے پختہ بنانے کی ممانعت ہے، البتہ اگر میت کو محفوظ رکھنے کی نیت سے ہو تو عرض نہیں. یعنی ایسی جگہ جہاں سیلاب وغیرہ کا اندیشہ ہو، اور اس میں بھی تکلفات جائز نہیں ہیں. 10 مئی سن 1903 صبح کی سیر. حضرت اقدس نے فرمایا، خدا تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جیسے ایک طرف بغض و حسد کرنے والے ہمارے دشمن موجود ہیں، ویسے ہی ان کے بالمقابل وہ لوگ بھی ہیں جو کہ اسی تحریک سے راہ راست کی طرف آ جاتے ہیں. مامور کا زمانہ بھی ایک قیامت ہے. جیسے لوگ جزا کے دن دو فریقوں میں تقسیم ہو جائیں گے، یعنی فریقن فی الجنت و فریقن فی السعیر، سورہ شورا آیت 8. ایسے ہی مامور کی باست کے وقت بھی دو فریق ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمانا و جائل الذین تباؤک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، آل عمران آیت 56. جیسے تقریباً 700 برس پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا اور مسیح علیہ السلام کے وقت پورا ہوا، ویسے ہی آپ کے 1300 برس بعد 14ویں صدی میں ہمارے زمانے میں پورا ہوا ہے. سوال ہوا کہ ابلیس ملائکہ سے تھا یا کون؟ اس کے جواب میں حضور انور نے فرمایا، اہل عرب اس قسم کے استثناء کرتے ہیں، صرف و ناب میں بھی اگر دیکھا جاوے تو ایسے استثناء بکثرت ہوا کرتے ہیں اور ایسے نظیرے موجود ہیں، جیسے کہا جاوے کہ میرے پاس ساری قوم آئی مگر گدا. اسے یہ سمجھنا کہ ساری کی ساری قوم جن سے حمار میں سے تھی غلط ہے. کان من الجن کے بھی یہی مانے ہوئے کہ وہ فقط ابلیس ہی قوم جن میں سے تھا، ملائکہ میں سے نہیں تھا. ملائک ایک الگ پاک جنس ہے اور شیطان الگ. ملائکہ اور ابلیس کا راز ایسا مخفی در مخفی ہے کہ بجز آمنا و صدقنا کے انسان کو چارہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اقتدار اور توفیق دی، مگر وسوسہ اندازی میں وہ محرک ہے. جیسے ملائکہ پاک تحریکات کے محرک ہیں، ویسے ہی شیطان ناپاک جذبات کا محرک ہے. ملائکہ کی منشا ہے کہ انسان پاکیزہ ہو، مطہر ہو اور اس کے اخلاق عمدہ ہوں، اور اس کے بالمقابل شیطان چاہتا ہے کہ انسان گندا اور ناپاک ہو. اصل بات یہ ہے کہ قانون الہی ملائکہ و ابلیس کی تحریکات کا دوست بدوست چلتا ہے، لیکن آخر کار ارادہ الہی غالب آ جاتا ہے. گویا پس پردہ ایک جنگ ہے جو خود بخود جاری رہ کر آخر قادر و مقتدر حق کا غلبہ ہو جاتا ہے اور باطل کی شکست. فرمایا، چار چیزیں ہیں جن کے کنا دراز کو معلوم کرنا ہے انسان کی طاقت سے پالتا رہے. اول اللہ جل شانہ، دوم روح، سوم ملائکہ، چارم ابلیس. جو شخص ان چاروں میں سے خدا تعالیٰ کے وجود کا قائل ہے اور اس کی صفات یا الوہیت پر ایمان رکھتا ہے، ضرور ہے کہ وہ ہر سہ اشیاء روح و ملائک و ابلیس پر ایمان لائے. مثلا روح جیسے انسان کے اندر داخل ہوتی معلوم نہیں ہوتی، ویسے ہی اس میں سے خارج ہوتی بھی معلوم نہیں ہوتی. انسان کو ہر حال میں رضائے الہی بس چلنا چاہیے اور کارخانہ الہی میں دخل در معقولات نہیں دینا چاہیے. تقوی اور طہارت، اطاعت اور وفا میں ترقی کرنی چاہیے، اور یہ سب باتیں تب ممکن ہیں جب انسان کامل ایمان اور یقین سے ثابت قدم رہے اور صدق و اخلاص اپنے مولا کریم سے دکھلائے، اور وہ باتیں جو علم الہی میں مخفی ہیں اس کے کنہ کے معلوم کرنے میں بے سود کوشش نہ کرے. مثلا حلیلہ قبض کو دور کرتی ہے اور سمل فار ہلاک کرتا ہے. اب کیا ضرورت پڑی ہے کہ بے فائدہ اس دھت میں بھاگا پھرے کہ کون سی شے ہے جو یہ اثر کرتی ہے؟ طبیب کا کام ہے کہ ان کے خواص کو معلوم کرے. اور یہ سوال کہ کیوں یہ خواص پیدا ہو گئے، حوالہ بخدا کرے. جو شخص ہر ایک چیز کے خواص و ماہیت دریافت کرنے کے پیچھے لگ جاتا ہے، وہ نادانی سے کارخانہ ربی اور اس کے منشا سے بالکل ناواقف اور نابلد ہے. اگر کوئی کہے کہ شیطان و ملائکہ دکھلاؤ، تو کہنا چاہیے کہ تمہارے اندر یہ خواص کہ بیٹھے بٹھائے آنن فرن بدی کی طرف متوجہ ہو جانا، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کی ذات سے بھی منکر ہو جانا، اور کبھی نیکی میں ترقی کرنا اور انتہا درجے کی انکساری و فروتنی و عز و نیاز میں گر جانا، یہ اندرونی کشیں جو تمہارے اندر موجود ہیں، ان سب کے محرک جو قوا ہیں وہ ان دو الفاظ ملک و شیطان کے وجود میں مجسم ہیں. سعادت اسی میں ہے کہ خدا تعالیٰ کی اصلی پر ایمان اور اس کی عین موجودگی کا تصور دل میں دیکھ کر، دل میں رکھ کر ہر ایک بدی و ناراضی سے پرہیز کیا جاوے. یہی بڑی دانش و حکمت ہے اور یہی معرفت الہی کا سیراب کرنے والا شیریں سوتا ہے، جس سے اور جس کے لیے اہل اللہ ایک ریگستان کے پیاسے کی طرح آگے بڑھ کر خوش مزگی سے پیتے ہیں. اور یہی وہ آب کوثر ہے جب مولا کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے اپنے اولیاء اشیاء کو پلاتا ہے. مومن چونکہ خدا تعالیٰ کی معرفت کا محتاج ہے اور ہر کوئی اس کی طرف نظر اٹھائے دیکھ رہا ہے، اس لیے خدا تعالیٰ نے بھی یہ دروازہ پورے طور پر کھولا ہوا ہے. جوں جوں انسان اس راہ میں کوشش کرے گا، توں در رحمت اس پر کھلتا جاوے گا. دنیا میں بینت ایسی چیزیں ہیں جن کی ہمیں خبر بھی نہیں ہے، پر ایسی چیزوں کی دریافت کے لیے سرگردان ہونا کون سی عقل مندی ہے؟ کون سی چیز ہے جس کی تحقیق انسان نے پورے طور سے کر لی ہے؟ جو چیز اللہ جل شانہ نے انسان کے لیے چندہ مفید نہیں سمجھی وہ پورے طور پر انسان پر منکشف بھی نہیں ہوتی. بس جو ہر ایک چیز کو دریافت کرنا چاہتا ہے وہ خدا بننا چاہتا ہے. جس راہ پر انسان پہنچ نہیں سکتا چاہیے کہ اسے چھوڑ دے. انسان کو جو کچھ کہہ دیا گیا ہے اس پر کھانے رہے. اگر یہ توقع رکھے کہ آسمان کے درخت کا پھل آوے تو میں کہوں, حالانکہ اس کا ہاتھ وہاں پہنچ بھی نہیں سکتا, تو وہ مجنون ہے. ہاں جب اللہ تعالیٰ اس کی فطرت میں یہ قوا پیدا کر دے کہ آسمان تک پہنچ سکے تو کچھ مذائقہ نہیں کہ وہ آسمان ہی کے پھل کھاوے. فرمایا گناہ سے انسان کیسے بچ سکتا ہے؟ اس کے علاوہ یہ تو بالکل نہیں کہ عیسائیوں کی طرح ایک سر میں درد ہو تو دوسرا اپنے سر میں پتھر مار لے اور پہلا کا درد سر دور ہو جاوے. دراصل انسان کا حد اعتدال سے گزر جانے ہی گناہ کا موجب ہوتا ہے, اور رفتہ رفتہ وہ بات پھر عادت میں داخل ہو جاتی ہے. اور یہ سوال کہ یہ عادت کیوں کر دور ہو سکتی ہے, اکثر لوگوں کا اعتقاد ہے کہ یہ عادت دور نہیں ہو سکتی, اور عیسائیوں کا تو پختہ یقین و ایمان ہے کہ عادت یا فطرت ثانی ہرگز دور نہیں ہو سکتی اور نہ بدل سکتی ہے. مسیح کے کفارہ کو مان کر بھی یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ انسان گناہ سے بے تباہ نفرت کرنے لگ جائے. نہیں, البتہ اس کفارے کے تو بہت اخروی عذاب سے نجات پا جائے گا. یہی اعتقاد ہے جو رکھنے سے انسان خلی و رسن ہو کر بدکاریوں اور ناسزا وار امور میں دل کھول کر ترقی کرتا ہے. ہماری جماعت کو اس پر توجہ کرنی چاہیے کہ ذرا سو گناہ خواہ کیسے ہی سویرہ ہو, جب گردن پر سوار ہو گیا تو رفتہ رفتہ انسان کو کبیرہ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے.